حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الظل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي قربا فشهد النجوى وبعدا فلا يرى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى. الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين. واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أي صاحب الإيمان، لبيك اللہ کی آواز پر اور اس کے رسول کی پکار پر. جب وہ تمہیں پکارے، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس چیز میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے. عشر کا موضوع حضرات کی خدمت میں ہے کہ کربلا اور پیچھے نہ سے. کل میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو اس موضوع سے مربوط گفتگو تھی، اس کا صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں آج کے بعد سے رب پہلے کے لیے طرف کی گفتگو ہم بڑھائیں گے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی کوئی جامع اور معنی تعریف ڈیفینیشن ممکن نہیں. یعنی کچھ خاص الفاظ، خاص مناسب. بس کرتا چلوں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ دین شناسی، دین سے آشنائی جب تک موضوع کے مفردات نہیں سمجھ میں آئے اس وقت تک ہم اصل موضوع سے آشنا نہیں ہو سکتے. دین سے آشنائی، دین کی شناخت کا آغاز اس کی تعریف سے ہوتا ہے. جب تک ہم تعریف کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگی، واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دین کی کوئی جامع اور معنی تعریف، یعنی ایسی تعریف کہ جس میں کچھ خاص الفاظ ایسے ہوں کہ جو اس کے تمام افراد کو شامل کر لیں، اور ایسے الفاظ ہوں کہ جو دوسرے غیر لوگوں کو اس سے دور کر لیں. ایگزامپل، مثال میں نے انسان کی مثال دی تھی. انسان کی تعریف ہے ایسا جانور جو فکر کرتا ہے، لطف کرتا ہے. تو اس تعریف میں وہ تمام جانور دور ہو گئے انسان سے کہ جن کے پاس فکر نہیں پائی جاتی. اس تعریف کو کہتے ہیں جامع تعریف، یعنی جو تمام افراد کو شامل کر. اور مانع بھی ہے، یعنی دوسرے جتنے بھی اغیار ہیں ان کو دور کر دیا. علماء کا کہنا ہے، خاص کر عقل جوادی عمولی، کہ کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں پیش کر سکتے، بلکہ دین ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے. ہر وہ عمل کہ جو انسان کو خدا تک پہنچا دے، وہ انسان کا دین ہے. اسلام کی تعریف میں میں نے عرض کیا، اسلام کا مطلب کیا تھا؟ اسلام کا مطلب نام نہیں ہے. آج یہ اسلام کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے مذہب کے لیے ایک نیم اور ایک اسم اور ایک نام کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام نام نہیں ہے، ایک ناؤن نہیں ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دیا آپ کی خدمت میں، عسکری، زید، باقر، جعفر، محمد، علی، یہ سب ناؤن ہیں، نیمز ہیں. اس کے ذریعے کسی پرٹیکولر، کسی خاص شخص کی شناخت ہوتی ہے. لیکن کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو نام ناؤن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ورب کا تعلق، ان کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. اسلام جو ہے وہ نام کا نام نہیں ہے، کسی اسم کا کوئی اسم نہیں ہے، یہ لفظ کوئی نام نہیں، بلکہ اسلام یعنی عمل، اسلام یعنی خود سپردگی. لہذا کوئی خاص لفظ کو ہم اسلام نہیں کہہ سکتے، کوئی خاص عبادت کو ہم اسلام نہیں کہہ سکتے، کوئی خاص عمل کو ہم اسلام نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہر وہ عمل کے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر، کہ جو خدا تک انسان کو پہنچا دے، خدا تک لے جائے، وہ دین ہے اور وہ اسلام. یہ میں نے اس کی مثال بھی بہت ساری میں نے، یہ معیار ہے. دوسری بات، آج کی جو دین سے متعلق پیش کر کے کچھ مثالیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے پیش کر دی. دیکھیں، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ بہت ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. جیسے بازار میں بہت سارے پروڈکٹس ہوا کرتے ہیں کہ جو کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو جذب کرنے کے لیے، ان کے اندر اس چیز کا احتیاج ایجاد کرنے کے لیے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں چیزیں. دین کے نام پہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم کس کو حق مانا اور کس کو باطل مانا، کیا معیار ہے دین حق اور کیا معیار ہے دین باطل؟ آپ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ہم رسومات کو، اگر رسومات یعنی اعمال مناسک، اگر اس کو دین کہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو دین بہت آگے بڑھ چکا تھا. یعنی رسول خدا کی رحلت کے بعد کم از کم 50 سال تو گزر چکے تھے. 50 سال میں حاجیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی، نماز گزاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، رسومات باقاعدہ، حج و صوم و صلاۃ و زکات، قاریان قرآن کی تعداد میں بھی اضافہ تھا، حافظان قرآن کی تعداد میں بھی اضافہ تھا، کم نہیں تھے لوگ، ان کی تعداد میں کمی نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد کیا سبب تھا جسے بھی اتنا زیادہ مناسب لوگ کے درمیان پایا جاتا تھا، عوام لوگ کے درمیان پایا جاتا تھا؟ کیوں امام حسین نے اتنا بڑا
وأن الباطل لا يتناهى عنه. کیا تم نہیں دیکھتے ہم پہ عمل نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ رسول اللہ، کیا نماز حق نہیں ہے؟ کیا روزہ حق نہیں ہے؟ کیا حج حق نہیں ہے؟ اتنے حاجی خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، دین کے رسومات پہ اتنا عمل ہو رہا ہے. امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں حق ہیں، لیکن یہ وہ نمازیں نہیں ہیں کہ جو خدا تک پہنچے، یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے کر جائے، یہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے کر جائے، یہ وہ بندگی نہیں ہے کہ انسان کو خدا تک لے کر جائے. وہ بندگی حق ہے کہ جو انسان کو، عبادت حق ہے، وہ نماز حق ہے، وہ روزہ حق ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے کر جائے، جو انسان کے اندر حق جوئی، حق گوئی اور حق طلبی کا جذبہ ایجاد کرے، یعنی حق کی تلاش ہو، حق بولنے کی طاقت ہو اور حق کو طلب کرنے کی طاقت ہو. تو محمد والے کو اللہ دین کے بارے میں بتایا تھا، ایک لائف سٹائل کو دین کہتے ہیں، طرز زندگی کو دین کہتے ہیں. ایک تو باطل ہے، یعنی وہ انسان کو گمراہی، انحراف، نابودی، اس کی زندگی اور دنیا آخرت کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک وہ دین ہے جو حق ہے. تیسرا دین جو ہے عزیزوں، وہ دین ہے کہ جس میں تھوڑا بہت حق بھی ہے، تھوڑا بہت باطل بھی. یہ تیسرا دین سب سے خطرناک ہوتا ہے. جو باطل ہے اسے ٹھیک ہے، کوئی واضح دشمن ہے، معلوم ہے انسان اسے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، لیکن مصیبت وہاں ہوتی ہے کہ جو یہ بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر لبادہ لباس دین کا ہے لیکن اس کے اندر روح دین کی، اس کے مناسب دین کے ہیں لیکن مناسب کی حیات اور زندگی اور حقیقت جو ہے وہ دینی نہیں. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمیں دین حق کو دین باطل سے اور اس دین سے، جیسے آپ کے ساتھ کے طور پہ دنیا میں دین کے نام پہ جو چیزیں پیش کی جا رہی، جو پیکیجز دین کے نام پہ دنیا کو دیا جا رہا ہے، ایک ایسی چیز کہ جو نہ حق ہے نہ باطل ہے، بلکہ تھوڑا بہت اس میں حق بھی اور تھوڑا بہت باطل بھی. ہر زمانے میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں سامری کا قصہ آپ نے سنا، سامری نے بنی اسرائیل کو کیسے گمراہ کیا. سامری نے بنی اسرائیل کو پھر سے بت پرستی اور گوشالہ پرستش کی طرف یہ کہہ کے نہیں بلایا کہ تم اب موسیٰ کی بندگی، موسیٰ کی نبوت کا انکار کرو، موسیٰ کی رسالت کا انکار کرو، یہ کہہ کے نہیں بلایا سامری، بلکہ اس گوشالے میں جو وہ خاک جو تھی جو اس نے دیکھی تھی، اس کو ملایا، گوشالے کو گویائی پہ آمادہ کیا، کوئی ایسا ہے ایک جادو تھا، اس کو دیکھ کے لوگوں کے اندر گمراہی آئی. یعنی کبھی بھی بات یہ کہہ کے ہرگز نہیں میدان میں آئے گا. جیسے دیکھیے بنی امیہ نے کیا کام کیا، بنی امیہ کی اسلام سے دشمنی کھلی دشمنی تھی، میں اپنی مندر کی طرف آنا چاہتا ہوں، واضح دشمنی تھی، لیکن انہوں نے اسلام سے دشمنی کس طرح نکالی کہ کھل کے اگر میدان میں آئیں گے تو کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں. فتح مکہ میں انہوں نے اسٹریٹجی کو چینج کیا، فتح مکہ میں اپنے رویے کو بدلا. اب تک جو کھلا دشمن تھا اس نے فوراً اسلام کو قبول کیا. اس کی وضاحت کہاں ہوئی؟ اس کی وضاحت ہوئی 24 ہجری. کیا اسلام ایک گیند کے مانند ہمارے کورٹ میں آ چکا ہے؟ جس طرح اس سے کھیلنا، کس نے کہا تھا؟ ابو سفیان. جس طرح اس سے کھیلنا، تو کبھی بھی اس اسلام کو اگر نابود کرنا، حق کو اگر نابود کرنا، حق کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. دشمن کو یقین تھا کہ حق کے مقابل میں اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کو نابود نہیں کر سکتے. آج کے دشمن کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر ہم حق کے مقابل میں، اسلام کے مقابل میں کھڑے ہوں گے تو ہم کبھی بھی اسلام کو نابود نہیں کر سکتے. بلکہ اس کے پیرلل ایک ایسا مسخ شدہ چہرہ اسلام کا پیش کرو کہ جو خود بخود اس حقیقی اسلام کے مقابلے میں. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہمیں. اصل پہلے کیا کرنا ہمیں؟ اس مسخ شدار تصویر کو اس بگڑی ہوئی تصویر کو حقیقی تصویر سے جدا کرنا. امام حسین کے زمانے میں مشکل کیا تھی؟ امام حسین کے زمانے میں ہو یہ مشکل تھی. ایک بگڑی ہوئی تصویر جو ہے وہ حقیقی تصویر کے اوپر لباس بن کے چڑھ گئی، اس کو لوگوں کی نہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، اس کو لوگ نہیں پہچان پا رہے تھے، اس سے لوگ آشنا نہیں ہو پا رہے تھے. اب علماء نے بہت اچھا معیار دیا دین حق کو پہچاننے کے لیے کہ دیکھیں دین حق اور دین باطل کو اگر ہم نے پہچانا ہے تو چار معیار، ہم ان چار معیار کو اگر دیکھ لیں اس کے ذریعے دین حق و باطل کی شناخت ہو جائے گی. سلام پر محمد سب سے پہلی چیز، کسی چیز کو اگر ہمیں پہچاننا ہے تو اس کی علت اور اس کے اسباب سے پہچاننا ہے، اس کی کازز جو چیز اس کو وجود میں لے کر آتی ہے. ہر چیز کے لیے جب کوئی چیز تیار ہوگی، کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے چار اسباب ہوتے ہیں، چار اس کی علتیں ہوتی ہیں، چار کازز ہوتے ہیں. جب تک یہ چار اسباب ملیں گے نہیں کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. جب تک یہ چار ایک ساتھ نہ ملیں اس وقت تک کسی بھی چیز کا وجود میں آنا بہت ممکن نہیں. سب سے پہلی چیز اس کا علت مبدعا، یعنی علت فاعل اس کو ایجاد کرنے والی علت، اور بھی جگہ سے اس کو ایجاد کرنے والی علت. دوسری چیز علت فاعلی، دوسری چیز علت غائی، یعنی وہ ٹارگٹ، وہ ہدف، وہ مقصد جس کے لیے اس کو ایجاد کیا گیا. ایک سب سے پہلے ایجاد کرنے والا، دوسری چیز جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، جس ہدف کے لیے ایجاد کیا ہے، تیسری چیز علت سوری، اس کا نقشہ، اس کی تصویر، چوتھی چیز علت مادی، اس کے مٹیریلز، اس کا موضوع. اس کو بہت ملموس مثال آپ کے خدمت میں پیش کریں، بزرگ ہمارے جانتے ہیں اپنے بھائیوں کے، کہ فرض کیجیے اگر کسی کو کوئی گڑیا، کوئی ڈال تیار کرنی، یا کوئی مٹی کا کوئی پتلا یا پتلا تیار کرنا، تو کیا کیا اس میں چاہیے؟ سب سے پہلے اس کا بنانے والا، دوسری چیز اس کا نقش و نگار، آرکیٹیکچر اس کا، اس کی صورت، تیسری چیز کیا ہدف ہے، مقصد کس لیے کریئٹ کیا. فرض کیجیے معمولی سب سننا کہے گا کہ ہم نے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اس کو کیا، ہم کو اس کو بیچنا ہے، یہ اس کے ہدف، اس کے تعلق، اس کا موضوع، کس کو بیچو. اس کو بیچیں گے ہم ان خریداروں کو کہ جو اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا، تو ہر چیز کی چار علت ہوتی ہے، علت فاعل، علت غائب، علت سوری، علت مادی. دین اگر کسی دین حق کو ہمیں دین باطل سے جدا کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا دین کی علتیں کیا ہیں، دین کی علت فاعلی کون ہے، دین کی علت سوری کیا ہے، دین کی علت غائب کیا ہے، دین کی علت مادی کیا ہے. سب سے پہلے علت فاعلی دین کی کون ہے، دین کا بانی کون ہے، دین کا بانی ہے خدا. دین کی غایت کیا، ایک منزل کی طرف لے کر جانا، دین کی غایت اور دین کا ہدف کیا ہے. دین کا ہدف قرآن مجید میں خدا بندہ عالم نے دو ہدف بیان کیا، ایک الف لام میم را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے میرے رسول اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ ظلمتوں سے نور تک لوگوں کو لے کر جائیں. عزیزو ظلمتوں سے نور کا مطلب کیا، یعنی ان کو موت سے حیات کی طرف لے کر جائیں، عدم سے وجود کی طرف لے کر جائیں، اس نور حقیقی تک لے کر جائیں کہ جو ان کا خالق اور وہی خلقت کا مقصد. اصل کیا ہے، رسولوں کا، انبیاء کا مقصد کیا تھا، انسانوں کو اس خدا تک لے جائیں. ذریعہ ہے اس نور تک پہنچنے کا. اصل کیا ہے عزیزو؟ خدا تک پہنچنا. بھائی آپ دیکھیں ایک ذرا سی مثال پہ آپ غور کیجئے کہ اگر مناسک کے بغیر انسان اس نور تک اس کی رسائی نہ ہوتی. البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو مناسک کی فرصت بھی حاصل ہو. اصل مناسک انسان کو خدا تک نہیں لے جاتے بلکہ وہ مناسک خدا تک لے کر جاتے ہیں, انسان کے سفر کو طے کراتے ہیں کہ جہاں انسان روح بندگی سے آشنا ہو, روح عبادت سے آشنا ہو. وہی آپ دیکھیں جناب حر کی زندگی کو آپ دیکھیں, خود سے جناب حر تک کی زندگی کا سفر کتنا طولانی, جناب بہب کرمی کی زندگی کا سفر کتنا طولانی, کتنا مختصر سا سفر ہے عزیزوں. لیکن اس مختصر سے سفر میں کیونکہ روح اس نور تک پہنچ گئی تھی. اصل ہے عزیزوں یہ کہ انسان اس من الظلمات, ہدف غائی ہے کہ انسان اس نور تک پہنچے, ہدف غائی ہے انسان اس خدا تک پہنچے, یہ اصل ہدف ہے. لیکن ایک دوسرا ہدف اور قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے وانزلنا وارسلنا رسلنا بالبینات, میں نے اپنے رسولوں کو بینات اور دلائل کے ساتھ بھیجا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط اور عدالت پہ قائم ہو جائیں, معاشرے میں سماج میں عدالت قائم ہو جائے, معاشرے میں سماج میں انصاف قائم ہو جائے, معاشرے میں سماج میں تعادل قائم ہو جائے. ایسے تو اس چیز کی ذرا سی وضاحت کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ اس کا اس لفظ سے تعلق ہے کہ جو اسلام کی طرف جس کی وضاحت میں نے کر کی تھی. دیکھیں تعادل کہتے کس ہیں؟ تعادل کہتے ہیں ہر چیز کو بیلنس ہو جانا, ہر چیز کا بیلنس ہو جانا اس کو کہتے ہیں تعادل. ہر چیز اپنے میزان پہ آ جائے, ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے, اس کو کہتے ہیں تعادل, اس کو کہتے ہیں عدل. عدل کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ وضع شیء علی محله, اعطاء بحق الحق, کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا, یہ عدل, یعنی اس کو بیلنس کر دینا. کسی بھی سی حق کو اس کا حق دے دینا, یعنی سماجی طور پر جب ہر فرد کا حق اپنی جگہ پہ آ جائے, یہ عدل. تو عدل کا مطلب کیا ہے عزیزوں؟ اعتدال. میں نے اسلام کی تعریف کیا کہی تھی؟ اسلام یعنی خود سپردگی, اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا. جب انسان اپنے آپ کو توجہ کرے گا, جب انسان صلی اللہ علیہ وسلم ہر فکر کرنے کو تعقل نہیں کہتے ہیں, بلکہ ویلا امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کہتے کہ آپ کو محبت بے رحمان وقت سب بے جنان آپ کو عمر کے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت اور جنت حاصل کی جائے, تو پھر آپ تو بہت سے تھے اسلامی معاشرے میں, بہت سے لوگوں کا نام لیا, اسلام کی نمایاں شخصیتوں کا نام لیا جو بظاہر نمایاں تھے. مولا نے کیا نام کیا جواب دیا تھا, انما ہی شیطان ولیس بالفطنۃ, وہ شیطنت تھی. دیکھیں عزیزو, اگر تفکر انسان کو حد تک نہ لے کر جائے تو اس کو طاقت نہیں کہتے. میں اپنی منزل کی طرح مقدمہ آپ کے بعد, اگر انسان کی تفکر, انسان کی فکر, انسان کی ریفلیکشن, انسان جو غور کرتا ہے, یہ اگر انسان کو حد تک نہ لے جائے تو اس کو طاقت نہیں کہتے. جب فکر بیلنس ہو جائے تب اس کو طاقت کہتے ہیں, جب فکر انسان کو حد تک پہنچا دے تب اس کو کہتے ہیں. انبیاء کی رسالت کا ایک بنیادی ہدف کیا تھا, لیقوم الناس بالقسط. عزیزو, عمل میں قسط و عدالت سے پہلے فکر میں قسط و عدالت کا ہونا ضروری ہے. عمل میں قسط و عدالت سے پہلے انسان کی فکر کا بیلنس ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے, ہر وہ چیز جو بیلنس ہو, انسان کا تعقل فکر اگر بیلنس ہے تو اس کو فکری تعقل کہتے ہیں, انسان کی زبان اگر بیلنس ہے تو اس کو بھی تعقل کہیں گے. تعقل یعنی باندھنا, تعقل یعنی باندھ کر کسی کو جکڑ کر رکھنا, مہار میں رکھنا تاکہ یہ آگے نہ بڑھ پائے, حدوں کو پار نہ کر پائے. جانور کو باندھ کے کیوں رکھتے ہیں, اس لیے باندھ کے رکھتے ہیں کہ جانور حد کے اندر رہے, حدوں کو پار نہ کرے, جو اس کی جگہ. زبان کا بھی ایک تعقل ہے, اعضاء و جوارح کا بھی ایک تعقل ہے, جسم کے ہر حصے کا تعقل. تو یہ تعقل کیا ہے عزیزو, انسان کو حدوں کے اندر رکھتا ہے, انسان کو بیلنس بنا کر رکھتا ہے. یہ تعقل ہدف اصلی نہیں ہے, لیکن الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط و عدالت تک پہنچ جائیں. دیکھیں کیا کہا عزیزو, ہر اعتبار سے ان کی زبان قسط و عدالت تک پہنچ جائے, ان کی فکر قسط و عدالت تک پہنچ جائے, ان کا عمل قسط و عدالت تک پہنچ جائے, ان کی رفتار, ان کا کردار, ان کے وجود کا ہر حصہ قسط و عدالت تک پہنچ جائے. جب یہ قسط و عدالت کے مرحلے پہ پہنچ جائیں گے تب کہیں یہ ظلمت سے دور تک جا سکتے پوسبل نہیں عزیزو. اس کے مولا کہنا تھا کیا کہا تھا آپ دیکھیں, کہ میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اگر خدا تک نہ پہنچائے تو پھر یہ بے ہدف ہے, بیکار, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جناب عباس مولا کہنا سے جوتی کی قیمت پوچھ رہے ہیں, آپ نے سنا بہت مشہور قصہ, جوتی کی قیمت کے جواب میں کیا کہا مولا, جوتی کی قیمت میں کے جواب میں کیا کہہ رہے مولا ابن عباس, میری جوتی تمہارے اطالی میں سب کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگی ہے, اگر اس میں آپ کو انصاف کرنا, اگر اس میں آپ کو انصاف کرنا. تو ہدف غائی جو ہے دو اس کے بنا رہے ہیں, ایک ظلمت سے لوگ نور تک جائیں, دوسری چیز کیا ہے, انسان عدل تک پہنچے. علماء کہتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف تک رسائی جو ہے یہ متوسط ہدف ہے, اصلی ہدف نہیں ہے. عدل اصل ہدف نہیں ہے عزیزو, اصل ہدف ہے خدا تک پہنچنا, اور خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے عدالت. اصل عدالت ہدف توڑی ہے, اصل عدالت مقصد نہیں ہے, بلکہ خدا تک پہنچنا اصل. تو ہدف غائی کائنات کا ہے, ہدف سوری نقش و نگار کائنات کا ہم نے اس لیے بنایا. علماء بتاتے ہیں ہدف سوری جو کائنات کا ہے وہی احکام, اخلاقی ہدایتیں, فرقی ہدایتیں, اعتقادات, کہ جو انسان کی تصویر کشی کرے, انسان کو سجائے سوارے, یہ ہدف سوری ہے. چوتھا ہدف جو موضوع ہے کائنات کا وہ انسان ہے. اس کے مقابل میں اپنا جواب دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو دین حق کی پہچان ہے کہ جس میں چار چیزوں ہو, فاعلی, غائی, سوری, مادی. دین باطل کو اگر پہچاننا ہے تو آپ دیکھیں دین باطل کا خالق جو ہوگا, اس کا بنانے والا جو ہوگا وہ انسان کی عقل نہیں ہوگی, وہ خدا نہیں ہوگا, بلکہ افرائیت الذی اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو اے میرے رسول کہ جس نے اپنا خدا اپنی ہوائے ہوس ہوائے نفس کو بنا رکھا. دین باطل یعنی حق و باطل کا معیار شناخت کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ باطل کی بنیادیں ہوا و ہوس پہ ہوتی ہیں, عقل کی بنیادیں حق پر عقل پر ہوتی ہیں. افرائیت الذی اتخذ الہہ ہوا. آپ دیکھیں جتنے بھی انحرافات ہیں سماج کے, چاہے امام حسین کے زمانے میں آپ دیکھیں, امام حسین کے زمانے میں ایک شخص جو آپ کا عاشق, آپ کا شہدائی تھا ایک زمانے میں اہل بیت کا, اس سے اور پیچھے جائیے, ما زال الزبیر رجل من اہل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم. جب اپنی حوس کی پوجا کرنے لگتا ہے, جب اس کا خدا اس کی حوس ہو جاتی ہے, تو غلط چاہے وہ عملی طور پہ اس کی زندگی میں مناسک ہوں, عبادتیں ہوں, سب کچھ ہو مل رہا ہے, لیکن یہ دیکھ رہا ہوگا اب یہ فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, ہر انسان کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ وہ حوس کا پجاری ہے یا حق کا پجاری ہے. اس کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے, ہر انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا. اب مہاراج زبیر بن عامر پہ, زبیر بن عامر کیسا تھا, باطل کا مخالف تھا, حق کا حامی تھا, حتی نشا ابنہ المشموم, یہاں تک کہ اس کا مشموم منحوس بیٹا بڑا ہوا, اس میں نشو ہوا ہے. کیا ہوا؟ اب یہ اولاد کی محبت انسان کو حوث کی طرف لے جانے لگی. انسان جب حوث کا پجاری ہونے لگتا ہے تو وہاں سے دور ہونے لگتا ہے. تیسرے سال حوث انسان کو امام حسین سے دور کر دیتی ہے. حوث کیا تھی؟ چہرے کی حوث, لالچ. تو سب سے پہلے دین باطل کی سب سے پہلی شناخت اور ہر باطل عمل کی شناخت دیکھیں وہ کس لیے کرا. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سب میں یہ حقیقت ہے, ہم کو اپنی بندگی, اپنی عبادت, اپنی عزاداری, اپنے مناسک کو دیکھنا ہوگا. ہم حسین کے لیے کر رہے ہیں اپنے, یہ دیکھنا ہوگا. اس لیے آپ یہ جسٹیفائی کون کرے گا؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم کو کسی مدعا کے پاس جانا, میں نے کہہ دیا رسی تھا, کسی عالم دین کے پاس جانا, کسی بزرگ کے پاس جانا, نہیں, ہم کو خود فیصلہ, ہم کو دیکھنا ہے. یقیناً عزیزو جتنے بھی عزادار ہیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں, کوئی بھی عزادار ہے بہت کم ایسا کوئی شیطان ہوگا, ورنہ دنیا میں 99.99 جتنے بھی ہم 99 لگا سکتے ہیں, جتنے بھی عزادار ہیں سب عاشق امام حسین, سب امام حسین, ہر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ امام حسین. لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے میرا عمل امام حسین کی تسکین کے لیے ہے یا ہماری تسکین کے لیے, میرا عمل امام حسین کو کی رضا کے لیے ہے. یعنی دیکھیں ایک مسئلہ تھا, ہمیں غم بنانا بہت ہے, آپ کی دین سے ہم کو دین حاصل کرنا ہے کربلا سے, ہمیں غم نہیں, ہمیں غم نہیں بنانا, بلکہ ہمیں غم کے ذریعے کربلا کو پہنچانا. دو الگ الگ بات ہے عزیزو. اگر مثال کے طور پہ کسی ماں کا بیٹا مر جاتا ہے, کسی کا عزیز مر جاتا ہے, تو اس کو خود غم منانا, تو وہ جس طرح چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے روتا ہے, جیسے چاہتا ہے غم مناتا ہے. لیکن ہم کو اگر غم کو تحریک بنا کے دنیا کو پیش کرنا ہے تو ہم کو دیکھنا ہوگا اب جس کا غم منا رہے وہ کیا چاہتا ہے, پھر اس کا منشا ہم کو دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنا اپنی بندگی نہیں دیکھنی ہے بلکہ اپنے معبود کی مرضی کو دیکھنا ہے. ہمیں اپنی آزاداری نہیں دیکھنی ہے بلکہ جس کے لیے ہم آزاداری کریں اس کو دیکھنا. ایک سوال پر ہم کروا دوں, میرے بہت ساری باتیں سنو, یہ ساری باتیں صرف ریفلیکٹ کرنے کی, غور کرنے کی, اس پہ سوچنا ہے. یعنی ایک دن میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہر انسان کو اپنا تجزیہ خود سے کرنا. تو کیا ہے عزیزو دین باطل کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ. سب سے پہلی پہچان دین باطل کی, دین حق و دین باطل کے درمیان ہوائے نفس, جہاں ہوائے نفس ہو وہ دین باطل ہے, جہاں ہوائے حق ہو وہ دین حق ہے. اس کے بعد دین باطل انسان کو لے کہا جاتا ہے, دین باطل کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ دین باطل کی انتہا ہوتی ہے انسان کو وہ نابودی. دین حق انسان کو سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے, نور کی طرف لے کر جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست کون ہے؟ ان کا حاکم کون ہے؟ ان کی زندگی کو نقشہ دینے والا کون ہے؟ ان کی زندگی کو ڈائریکشن دینے والا کون ہے؟ ان کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے والا کون ہے؟ ان کا لائف سٹائل ان کو دکھانے والا, بتانے والا, سکھانے والا طرز زندگی کون ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت, ان کا حاکم, ان کا سرپرست, ان کا رہنما طاغوت ہے. طاغوت کا مطلب ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں, سعادت سے ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں, خوشی سے نابودی کی طرف لے کر جاتے ہیں, حیات سے موت کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ دین باطل کا انجام, اس کی غایت, اس کا ہدف یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے ہدف, اپنے قیام کا کیا مقصد رکھا ہے؟ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, شروع میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی, کہ دین حق و دین باطل کی پہچان کے امام نے اس زمانے میں ایک معیار دی. دو بنیادی باتیں, ایک تو امام نے بارہا بار بار کہا فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ احق, یعنی اپنے ٹائم میں بارہا یہ کہا کہ مومن کے لیے عزت اور سلامتی اور سعادت اسی میں ہے کہ وہ ایسے حالات میں لقاء اللہ اور حق کی لقاء کی تمنا کرے, اس میں رغبت کرے. یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ ہدف نہائی ہے. لیکن اس سے پہلے والا ہدف کیا کرے امام حسین؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں یہ جملے سنتے ہیں لیکن اس کو دوسرے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نہ ظلم و فساد کے لیے قیام کیا, میں نہ میں نے تخت و تاج کے لیے قیام کیا, میں نے کس لیے قیام کیا؟ طلب خرج تو طلب اصلاح فی امت جلدی, میں اپنے اجل کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں. اتنا رسول اللہ, آپ کون سی اصلاح چاہتے ہیں؟ کیا چیز رہ گئی ہے کہ جس کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین نے اس کی وضاحت کی, اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتنا. تم نہیں دیکھ رہے اب حق پہ عمل نہیں ہو رہا. میں نے پھر بھی کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسک حق کا نام نہیں ہے بلکہ وہ مناسک حق ہے کہ جو انسان کو خدا دے. یہ غور کرنے والی بات ہے, یہ بہت اہم ہے. یہ یعنی اصل زندگی کا دار و مدار, دینداری کا دار و مدار, دار و مدار اس پہ. ایک مرتبہ خاص اعمال کی طرف اپنے اپنی زندگی ختم کر دو. لیکن اس کی مثال ایسی ہوتی, مولا کے آپ نے کہا کہ انسان ایسے ایسے شخص کی مثال اس گائے کے لیے جو دن بھر کنویں کے ارد گرد گھومتی رہے لیکن کسی منزل کو طے نہ کرے. شاید اگر آپ اوسط نکالیں تو دن میں شاید اس نے مثال کے طور پہ 150 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کر لیا. 150 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کرنے والا انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے, ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر انسان جب تک اپنے ہدف کو, اپنے ٹارگیٹ کو, اپنے آبجیکٹو کو معین نہیں کرے گا, اس وقت تک جتنی بھی محنت کر لے اس کے اندر سعود نہیں آ سکتا. سعود کے لیے عزیزوں, آگے بڑھنے کے لیے, اس ڈائریکشن سے نزدیک ہونے کے لیے ہماری زندگی کا ڈائریکشن کیا ہے؟ ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. اب حق پہ لوگ عمل نہیں کرتے, اب باطل سے لوگ گریز نہیں کرتے. یہ امام حسین کے قیام کا ہدف اوسط تھا. سماج کا اعتدال ختم ہو گیا تھا, سماج کا بیلنس ختم ہو گیا تھا. عزیزو جس زمانے میں بھی سماج کا اعتدال اور بیلنس ختم ہو جائے, سنت الہی ہے کہ اللہ ایک نبی ایک ولی کو بھیجتا ہے تاکہ سماج میں پھر سے وہ اعتدال کرے. امام حسین کے زمانے میں بھی سماج کا اعتدال ختم ہو گیا تھا, سماج کا بیلنس ختم ہو گیا تھا. سماج کا اعتدال اور بیلنس یہ ہے کہ سماج حق پیرو ہو, حق پرست ہو اور حق کا تابعدار ہو. اس سماج میں لوگ حق کی پرستش تو کرتے تھے لیکن حق کی پیروی نہیں کرتے تھے, حق کے ساتھ ساتھ نہیں تھے. مشکل یہی تھی پرستش کرنے والے آپ کو. آج مولا کرام نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ حمد و رعا, جو خالی حق کی یعنی اپنے اعتبار سے خالی پرستش میں لگے رہتے. ان کا ہدف, ان کے ٹارگیٹ صرف مناسب کو جلدی جلدی انجام دینا. مناسب کی ان کی تسکین ہوتی ہے. اچھا تو میں ابھی یہاں بہت سارا مجمع بہرا, خدا ہم سب کو نواز ان شاء اللہ. اربعین جانے والا امام حسین کی طرف جانے والا, لیکن یہی تو ہے. کس لیے ہم جانے, کس لیے ہم جانے؟ انسان کی توقع کیا رہتی ہے؟ اربعین جانے مولا کی حرم کی, ایک تو سب سے مومن کی ایک عشق اور اس کے دل کی تمنا یہ رہتی ہے کہ امام کی زیارت ہو. اس کے بعد ایک ذرا سا ایمان میں اگر آگے بڑھ گیا یا تھوڑا سا ایمان اس کا دل میں, اس کی کیا خواہش رہتی ہے؟ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری مصیبتیں ہیں. مولا کے حرم میں جب جائیں گے گنبد کے پیچھے بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے. اتنا جو دیا انہوں نے بہت اچھی تعلیم کی کہ دیکھیں مومن جب ایمان کے ضعیف اور ادنا مرحلے پہ ہوتا ہے تو وہ جس پہ ایمان رکھتا ہے اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے مانگتا بھی. اس سے اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے مانتا بھی. اس سے جب اعلیٰ مرحلہ آتا ہے تو اس کا یاد کرنا زیادہ ہو جاتا ہے, مانگنا کم ہو جاتا ہے. ایک تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ مانگنا بھول جاتا ہے صرف اس کو یاد کرتا رہتا ہے. جو عزیزو پھر آپ مثال کیا فرماتے ہیں جناب ابراہیم کی؟ جناب ابراہیم کون ہے؟ پرچم دار توحید. جناب ابراہیم کی ایک ذات, لیکن خدا نے ملت کے عنوان سے پیش کیا. خدا نے کہا امت واحدہ, جناب ابراہیم امت ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو آتش کدا تھا عزیز، منجنیق جب جناب ابراہیم کو پھینکا گیا تو منجنیق اور وہ رسیہ جو تھی ہوا میں تھی، جب اس وقت جل کر آگ اور خاک ہو گئی تھی، اتنی شدید آگ تھی۔ القوہ فی الجحیم، جہنم کے لیے علماء نے کہا ہے، جو لغت دا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جہنم ایک جحیم ہے۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ جہنم آگ کے چاہوں اور کنویں کو کہتے ہیں جو عمیق ہو گہرا ہو۔ جہیم اس کنویں کو کہتے ہیں جو جہنم سے بھی زیادہ عمیق ہو اور اس کی آتش اس کی آگ میں بہت شعلہ ہو، ہر طرف سے اس میں آگ ہی آگ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ جب منجنیق سے پھینکا گیا تو وہ منجنیق اور وہ رسیاں سب جل کر خاک ہو گئے۔ اب ایسے مرحلے میں جناب ابراہیم، ہوا میں جناب ابراہیم سے جناب جبرائیل کی گفتگو ہو رہی ہے، ذیل و غور کیجیے گا، یہ ایک لیسن ہے۔ پھر امام حسین کی کفارہ، جناب ابراہیم سے جناب جبرائیل نے پوچھا، ابراہیم الک حاجہ؟ کہا کہ بلا، ولیکن ہے تو تم سے نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے۔ تو ابراہیم پوچھ لیجیے، کہیے تو کچھ، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے عزیزو، جب ایمان اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو وہاں مانگنا ختم ہو جاتا ہے، صرف یاد باندھی رہ جاتی۔ جناب ابراہیم نے کہا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، میرے خدا کو میرے حال کا علم ہے، اگر مصلحت میری بقا میں ہوگی تو خدا مجھے باقی رکھے، اگر مصلحت میری فنا میں ہوگی تو خدا مجھے فنا کرے گا، وہ میری فنا نہیں ہوگی بلکہ اس فنا میں بھی میری بقا ہوگی۔ اب عزیز بھائی دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمارا سفر وہاں تک جا رہا ہے، ہمیں وہاں کس لیے سفر کرنا ہے؟ کیا اس زری تک جا کے رک جانا ہے، میرے سفر کی انتہا ہو جائے؟ کیا اس زری پہ جا کے سفر ہو جاتی، سفر ختم ہو جاتا؟ نہیں، بلکہ زری پہ پہنچنے کے بعد تو سفر کا آغاز ہوگا۔ زری پر پہنچے، سفر طولانی سفر، ایسے تو مشی کر کے وہاں لوگ جا رہے ہیں، یا مثال کے طور پر طولانی طوالت سختیاں برداشت کر کے اس مرحلے تک جا رہے ہیں، اس منزل تک پہنچ رہے ہیں، وہاں سفر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ایک نئی منزل کا آغاز۔ اصل ہماری عذاب، ہماری عبادتیں، ہمارے مناسک، ہماری عزاداری، سب کو وہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ وہاں جا کے ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اصل ہدف سے آشنا نہیں۔ ایک گروپ پر محمد والا، ہدف الہی کیا ہے؟ امام حسین جی، ہدف الہی قیام عمر سے امام حسین علیہ السلام والسلام کی، ہدف انتہا غایت مقصد، مقصد واقعی اور حقیقی امام حسین کی قیام، کہ انسان کو من الظلمات الى النور تک پہنچانا، ظلمتوں سے نور تک پہنچانا۔ ایک پیغام امام حسین کی طرح کا، بس پھر اپنی منزل آگے بڑھے گی۔ اب دیکھیں، کوئی بھی، بعض علماء نے اس پہ بہت اچھی بحث کی، کوئی بھی انسان جب اپنی مدد کے لیے، نصرت کے لیے دوسروں کو بلاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ایسا ہو کہ لوگ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کریں۔ ایک ہوتا ہے نا، تو مجھے میری کوئی مہم ہے، مجھے مدد چاہیے، میں چاہتا ہوں کوئی میری نصرت کرے، مدد کرے، تو میں کیا کروں گا؟ اپنے موٹیو کو، اپنے مقصد کو اس طرح ایگزیجریٹ کر کے، اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کروں گا، اتنا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگوں کے اندر اشتیاق بڑھے، جذبہ بڑھے ہمارے ساتھ ہونے کا۔ سیاسی نیتا یہ تو کرتے ہیں عزیزو، لوگوں کو بے بنانے کے، کس طرح لوگوں کو اپنی پارٹی کس طرح تیار کرتے ہیں، کس طرح ٹیم بناتے ہیں، لوگوں کو ہرے باپ دکھا کے، نئے نئے سپنے دکھا کے، یہی تو ہوتا ہے ہر تحریک میں، دنیاوی تحریک میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام والسلام، آپ دیکھیں، آپ کی تحریک کا بالکل نقشہ الگ۔ جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ خط الموت علی ولد ابن آدم کم خط القلادت علی جید الفتح۔ اللہ اکبر عزیزو، امام حسین کو اپنے قیام کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیے۔ امام حسین قیام کی خوبصورتی نہیں بتا رہے بلکہ موت کی خوبصورتی بیان کر رہے۔ اللہ اکبر عزیزو، قابل غور بات ہے، یقنا رسول اللہ، آپ قیام کی خوبصورتی بتائیے، آپ لوگوں کو بتائیے، تم کو یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ نہیں، امام حسین نے موت سے اپنی قیام کا آغاز کیا کہ میرے ساتھ آنے والا پہلے دن اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگیٹ اور آبجیکٹو کو مشخص کر، کہ میرے ساتھ آنے والا اس کو مال و منال حاصل نہیں ہونے والا، اس کو دنیاوی لذت حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے موت سے، ہمارے سفر کا آغاز، پھر اس کے بعد موت کی جب تعریف کیا جائے۔ کتنی بہترین ڈیفینیشن، کتنی بہترین تعریف کی، یہی بالکل بعض علماء نے بحث کی ہے کہ امام حسین نے جو اپنی جد کی سیرت پہ اعلان کیا کہ اسی راہ پہ سیرت پہ جدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کروں، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں، تو فرماتے کہ جد کی سیرت کیا ہے؟ کہتے ہیں جد کی سیرت وہی سیرت ابراہیم ہے. جب جناب ابراہیم کو لوگوں نے کہا کہ القوه فی الجحیم، جب نمرود نے کہا کہ جناب ابراہیم کو جحیم میں ڈال دو، جحیم میں نے کہا کہ اس آگ کو کہتے ہیں، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اف لکم ولما تعبدون، تم پر بھی وار ہو اور اس خدا پر بھی وار ہو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ لٹریچر ہے جو ادبیات دیکھے کہ مرنے جا رہے، جلائے جا رہے، سخت ترین موت کا سامنا کر رہے، لیکن آغاز پانچ جماعتوں میں بدلاؤ نہیں آیا، ہمت میں بدلاؤ نہیں آیا. یہ لٹریچر ہو بہو یہی لٹریچر ہے امام حسین کہ مر جانا تو سعادت ہے. مولانا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا جب یہ سفرنگ سے پہلے، القتل اکرم الموت، سب سے باکرامت موت جو ہے وہ قتل ہو جانا ہے. اس باکرامت موت کے لفظ کی وضاحت امام حسین نے خط الموت علی ولد ابن آدم کما خط البلاغت علی جلد الفطار، کہ ابن آدم پر بنی آدم پر موت کو اللہ نے اس طرح نقش کر دیا، اس طرح بنا دیا، اس طرح لکھ دیا ابن آدم کے لیے، جیسے خوبصورت خاتون ایک دوشیدہ خاتون کے سینے کے اوپر، گلے کے اوپر ایک ہار خوبصورت سا ہو. عزیز علماء کہتے ہیں کہ کسی محسوس کو شاعر کیا کہتا ہے، شاعر خدا ان کی فکر کو سلامت رکھے. اہل بیت کی بارگاہ میں شعر کہنے والا بہرحال جنتی، اہل بیت کی محبت میں شعر کہنے والا جنتی، لیکن بہت سارے شاعر جنتی نہیں کیونکہ وہ تخیل کی وادی میں گھومتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کا مرد ہے وہ یقین ہے. شاعر کیا کرتا ہے؟ ایک خیالی گفتگو کو خیالی شکل میں پیش کرتا ہے، ایک خیال کو دوسرے خیال. مثال کے طور پہ فرض کیجیے کسی خوبصورتی کو، کسی کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے، ایک تخیل، ایک خیال کو سجا کر سوار کر شاعر پیش کرتا ہے. یہ بہت آسان سی بات، البتہ آسان ان لوگوں کے لیے جو شاعر ہیں. ہر ایک یہ فن بھی ایک اپنے آپ میں فن ہے، یہ کام ہر ایک انسان نہیں کر سکتا. کبھی کبھی محسوس، یہ محسوس کیا ہے؟ جس کو اپنی نگاہوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہ انت کالقمر، آپ چاند جیسے ہیں، یعنی کیونکہ چاند کی خوبصورتی کو انسان دیکھ سکتا ہے، اس کی نورانیت کو دیکھ سکتا ہے، اس کی دمک کو دمک چمک کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کی چمک و دمک کو دیکھ کے انسان اس شخص کی چمک دمک کو سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ تشبیہ بالمحسوس. لیکن ایک سب سے سخت مرحلہ ہے کسی معقول چیز کو کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس کا مزہ بیان نہیں کر سکتا، اس کا ٹیسٹ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ موت کا مزہ وہی بیان کر سکتا ہے جو مر گیا ہے. موت کا مزہ کون بیان کر سکتا ہے؟ جو مر گیا. اب مرنے والا پھر آ کے بتاتا نہیں ہے موت کا مزہ کیا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی معقول شے ہے کہ جب تک انسان اس کو خود درک نہ کر لے اس کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک معقول شے کی اتنی ملموس اور محسوس تشریح پیش کر رہے کہ جس کو ہر انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے. خط الموت علی ولد ابن آدم کم خط القلادۃ علی جید الفطار، موت کو ابن آدم کے لیے اس طرح لکھ دیا گیا ہے جس طرح ایک خوبصورت خاتون کے گلے میں ایک خوبصورت ہار. اس کو کہتے ہیں تشبیہ معقول بالمحسوس، ایک معقول شے کو، ایک اس شے کو کہ جس کو انسان جو درک نہیں کر سکتا، ایک محسوس ایگزامپل مثال کے ذریعے تشبیہ دینا تاکہ ہر انسان درک کر سکے. عزیزوں، امام حسین نے اپنے قیام کا آغاز یہاں سے کیا. غور کرنے والی بات یہ ہے، امام حسین نے اپنی سب کو بتایا انی راحل الی ربی، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، میں کل مار دیا جاؤں گا، میں کل شہید کر دیا جاؤں گا، میں کل قربانی سلوات میں جاؤں گا.
کسی بلو کلر کی فورڈ ہے جس نے غلط پارک میں کھڑے کر دیے، اگر آپ میں سے یہاں پہ موجود ہو جس کی گاڑی ہو تو پلیز وہ ہٹا لیں، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے سیکورٹی کے حوالے سے. سلوات محمد والے محمد.
جس کی گاڑی کو ہٹا دیتا کیا بہرحال مشکلات سامنے آئے. سلوات محمد والے
اسپین میں جب وہ لشکر لے کے گیا طالب بن زیاد، تو اس نے کیا کیا؟
جو ایک دو دن کا مثال کے طور پہ آزوکا تھا اس کو کلیکٹ کیا, سپاہیوں کے ہاتھ میں دیا, اس کے بعد سارا کھانا پینا جتنا بھی ایسٹ تھا یا جتنا آزوکا تھا سب کچھ اس نے کشتی میں رکھا اور جگہ دیا. اب اس کے بعد کیا کہا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو اگر تمہیں اب زندہ رہنا ہے, تم کو اپنی حیات چاہیے, زندگی چاہیے, تو سامنے تمہارا دشمن ہے, پیچھے پانی ہے, اگر بھاگ کے جاؤ گے تو پانی میں ڈوبو گے, اور اگر دشمن سے مقابلہ نہیں کرو گے تو دشمن تم کو مار دے گا. اگر تم کو زندہ رہنا ہے تو تم کو لڑ کے مقابلہ کرنا ہوگا, اپنی زندگی حاصل کرنا. یعنی لوگوں کو ایسے سرکمسٹانسز, ایسے حالات سے روبرو کر دیا کہ ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں. عزیز و امام حسین ایسا تیار نہیں چاہتے تھے, بلکہ میں جب تیار کروں تو لوگوں کے پاس چوائس ہو, اپنے اختیار اشتیاق سے. میں نہیں چاہتا, فورس نہیں کرنا چاہتا, میں فورس زبردستی تھوڑی لانا چاہتا. یاد رکھیے گا عزیزو, کسی بھی تحریک میں اگر بائی فورس لے کر آئیں گے وہ تحریک ناکام ہو جائے گی, وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. تحریک کے لیے ایسے افراد چاہیے کہ جو فکری اعتبار سے ایک ہو, سب کی فکر. یہی وجہ ہے عزیزو 72, 120, 90, 94 جو تعداد میں اختلاف ہے شہید ہو جانے والے, اس کے بعد پھر گھر والے, بچے, بوڑھے, مرد, عورت, سب فکری اعتبار سے سب حسین تھے, کوئی بھی دوسرا نہیں نظر آ رہا تھا. کیوں؟ سب کو ان کے اختیار سے لے کر آئے تھے, بائی فورس کسی کو نہیں لے کر. امام حسین, امام حسین کے تحت کے ادبیات یہ ہیں کہ یہاں سے شروع کیا امام حسین علیہ السلام. حق ایک سب آپ محمد قیام کا آغاز کیا. تو ہمیں حق اور باطل کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حق اور باطل ہمیں دیکھنا ہوگا, آبجیکٹو کیا ہے, اس کا نقش و نگار ہے, کہ کیا صورت ہے اس قیام کی, اس تحریک کی, اس آئیڈیالوجی کی, اس نظریے کی, اس فکر کی, کس منزل تک لے کر جانا ہے. امام حسین کا قیام فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ, انی راحل الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. من کان بادرا فینا موجد فلیرحل معنا, جس کو اب میری راہ میں خون بہانا تو وہ آئے میرے ساتھ, یعنی اس اطمینان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ وہ مار دیا جائے. ہاں جسم اس کا ختم ہو جائے لیکن اس کی یاد, اس کا نام تعبت باقی رہے گا, اس کا ذکر تعبت باقی رہے گا. جناب زینب نے یہی تو کہا تھا اس کو, واللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا, قسم خدا کی ہے یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا, تو ہماری یاد نہیں مٹا سکتا, تو ہمارے جسموں کو تو ٹکڑوں میں بانٹ سکتا ہے, تو ہمارے جنازے کو پامال کر سکتا ہے, تو ہمارے بچوں شہیدوں کے جنازوں میں گھوڑے دوڑا سکتا ہے, جنازوں کو پامال کر سکتا ہے, تو ہمارے ششماہا بچے کہ گلے میں تیر پیوست کروا سکتا ہے, تو ہمیں پیاسا رکھ سکتا ہے, تو ہمیں دیار کا دیار پھیرا سکتا ہے, لیکن ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا. اللہ عزیزو ایک جملہ امام زمانہ سے شروع کرتا ہوں, پھر دو چار جملے شہزادی زینب کے مسائل کے. آپ کون استاد اپنے درس میں انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو امام زمانہ کے لیے ہر روز دعا کیا کر, امام زمانہ کو اپنی دعا میں نہ اللہم کن ولیہ کر حجت الحسن مستقل مستقل پڑھا کر. تو شاگرد نے کہا کہ استاد یہ تو خدا کی مصلحت ہے, خدا تو امام کو زندہ رکھے گا, پھر کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے جگ کے مصیبت میں اتنا غمزدہ ہیں کہ نزدیک ان کی جان نکل جاتی ہے, جب کی مصیبت میں برداشت نہیں کر پاتے. تمہاری یہ دعائیں ان کے زخموں پہ مرہم کا سبب بنیں. عزیزو کیا سوچ کے امام زمانہ اتنا روتے ہو؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے جب سید سجاد کو دیکھتے ہیں, سید سجاد پوچھا کبھی نے مولا کتنا روئیے گا, شہادت تو آپ کے گھر کی کرامت ہے, کا انصاف لے کے میری ماں بہنوں کا بازار میں جانا ہو. عزیزو سید سجاد کو یہ منظر بنا, آپ دیکھ رہے ہیں امام سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ کو ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام حسین کے لیے دو مرحلہ بہت سخت تھا عزیزو, امام حسین کا دل تڑپ گیا کہ آپ خیال میں تھے, کس وقت جانے گئے جناب غور سے جب امام حسین کی گفتگو ہوئی تھی تو جناب غور سے امام حسین امام حسین نے کیا کہتا ہے, غور تیری ماں تیرے ماتم میں. ناموس کا مسئلہ بہت سخت ہوتا ہے, غور تیری ماں تیرے ماتم. کیا جواب دیا تھا فرزند رسول, فاطمہ آپ کی ماں سنیے گا اب امام حسین کا زخم سنیے گا, کربلا میں تیر و تبر کے زخم سے زیادہ حسین کا دل زخمی ہوا تھا. سنیے گا جب امام حسین نے جناب علی قسم کی شہادت کے بعد آخری حملہ کیا نا, تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا ماتا تفعلی ابن الزہرا, اے زہرا کے بیٹے کیا کرو مجھے, تو امام حسین کا دل تڑپ گیا. اجب نے کہا بھائی عباس اب یہ نوبت آ گئی کہ یہ لعین میری ماں کا نام مقتل میں دے. بھائی عباس اب میری ماں کا نام مقتل میں لیا, ایسی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. سنیے گا دوسرا مرحلہ, جناب سجاد کی مصیبت کا اندازہ ہوگا ابھی سنیے گا. امام حسین کے سینے پہ جب شبر سوار ہوا ہے, جب شبر سوار ہوا ہے تو ادھر امام حسین نے دیکھا کہ لشکر جو خیمے کی پڑ جائے, تو امام حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ ابن زیاد ابن سر ساتھ ان لشکریوں سے کہہ دیں کہ ان کی دشمنی ہم سے ہے, میرے گھر کے عورتوں نے کہا خیام کی طرف نہ جائے. امام حسین کو زندگی میں یہ برداشت نہ تھا کہ ان کے خیمے کی طرف ناموس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے. اللہ نے سید سجاد معمولی مصیبت نہیں ہے, امام حسین اس سخت مرحلے میں اپنا درد اور رنج والم بھول گئے. جانتے ہیں عزیزو جب جناب زینب خیمے سے باہر نکلی ہے نا تو ایک مرتبہ امام حسین نے اشارے سے کہا بہن زینب ابھی بھیا حسین زندہ, بہن زینب واپس چلی جاؤ, بھیا کو گوارا نہیں ہے. عزیزو جناب سید سجاد نے کوفے کے بازاروں میں اپنی بھوئی اپا, اب سنیے گا عزیزو کیسے دیکھا, کیسے دیکھا سنیے گا عزیزو. امام حسین نے جب دیکھا تو سنیے گا دل پھٹ جائے گا, جب امام حسین نے دیکھا تھا نا تو جناب زینب کے سر پہ چادر تھی, لیکن اللہ اللہ جب سید سجاد نے دیکھا تو زینب کے سر پہ جدا رب خیر جدا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے عزیزوں, خدا امام حسین کے غم کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے عزیزوں. ایک ذرہ خدایا, اس ذکر کے صدقے میں جو بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما خدایا,
ادبیات کے چاہنے والے عراق، افغانستان، فلسطین، پارچرار، بحرین، یمن، سعودی عرب، کشمیر، اس ملک میں رہنے والے اور دنیا میں جہاں بھی ہیں، خدا بحق ہے ذکر آل محمد ان کی جان، مال، عزت و آبرو کو محفوظ کر، خدایا علماء اکرام، فقہ اعظم، مراجع تقلید، خاص کر باریان محافظان حقائط سیستانی عبد اللہ خانائی اور تمام مراجع تقلید کو طول عمر صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی سرپرستی ہمارے سر پہ دائم رکھائے، خدایا تمام حق کی راہ میں ہونے والے انقلاب خاص کر جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب اور حق کے محافظ جتنے بھی انقلاب ہیں، خدایا اہل بیت کی دین کے محافظ جتنے بھی انقلاب ہیں سب کو تا قیام امام زمانہ برقرار رکھا، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسل میں آنے والے لوگوں کو امام کا سچا چاہنے والا عاشق ناصر و مددگار بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ناصر حسین.